الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. رواه الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صلوات بر محمد وعلى آله. سلسلہ مجالس کی یہ آخری گفتگو ہے، اور کل مولا حسن ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کے اعتبار سے کچھ گفتگو کی گئی تھی، اور آج چونکہ ایک اعتبار سے تاریخ پھر سے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی مناسبت ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ پھر سے کچھ ذکر مولا حسن علیہ السلام کی خدمت میں کیا جائے. اتفاق سے جو دعا افتتاح میں ہمارا موضوع تھا وہ آج ہی کی شب خود مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے ہی پر پہنچا ہے، لہذا ہم وہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ جہاں چاردہ معصومین کا ذکر ہے، اور اس بات کو ہم نے آپ کے سامنے مختلف حوالوں سے عرض کیا کہ اسلام یہ نہیں ہے کہ کعبے کا طواف بھی اور گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے شیطان بھی راضی رہے رحمان بھی، بلکہ اسلام یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کو مولا مان لیا تو پھر مکمل طور پر اس کے مطیع بن کر اس کے فرما بردار بن کر زندگی گزاری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز مجھے پسند ہے تو مجھے اچھی لگتی ہے تو میں لے لوں اور جو اچھی نہ لگتی ہو اسے چھوڑ دوں. بس اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں جو ہمارے دنیاوی فائدے کے اعتبار سے بھی بڑی اچھی ہوتی ہیں تو ہم فوراً پر عمل کر لیتے ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں دین اور دنیا آپس میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں. پھر سید الشہداء نے ارشاد فرمایا کہ الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے غلام ہیں, وہ دین اللہ علی السنتہم, دین ان کی زبان پر فقط چٹنی کی طرح ہے. جب دین اور دنیا میں تصادم ہو جائے تو قلت دیانون, پھر دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. جب تک دین دنیا کے ساتھ چلتا رہتا ہے تو چلاتے رہتے ہیں, اس لیے کہ اس میں دنیا میں فرق نہیں پڑ رہا. لیکن جہاں دین اور دنیا میں تصادم شروع ہوتا ہے وہاں اصل دینداری شروع ہوتی ہے. وہاں سمجھ میں آتا ہے کہ کون کسے قربان کرتا ہے, کون اپنی جاب کو قربان کرنے کو تیار ہے, کون اپنے بعض رشتوں کو دین کی خاطر قربان کرنے کو تیار ہے. اصل بات یہاں شروع ہوتی ہے. ایک بات بعض تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ سرکاری خدمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ایک موقع پر حضور جا رہے تھے, ایک شخص تھا جوان اپنی بوڑھی ماں کو لے کر ایک سواری میں, سواری بھی وہ تھی جسے وہ خود کھینچ رہا تھا, آج کے دور کے اعتبار سے ایک ریڑھی سمجھ لیجئے, اس میں بٹھا کر لے کر جا رہا تھا ماں کو. تو حضور نے ازراہ مذاق اس بیٹے سے کہا, حضور کی عادت تھی کہ وہ مزاح کیا کرتے تھے, البتہ وہ مزاح کہ جس سے کسی کو دل آزاری نہ ہو, کسی کی تکلیف نہ ہو, جس میں کوئی حرام نہ ہو, جس میں کوئی جھوٹ نہ ہو, جس میں کوئی غیبت نہ ہو, تو حضور مزاح کیا کرتے تھے. تو ان کی طبیعت میں بات شامل تھی. تو حضور نے اس بیٹے سے کہا کہ تم اتنی زحمت برداشت کر رہے ہو تو اس بوڑھی کی شادی کروا دو, تو وہ جو شوہر ہوگا وہ اس کی خدمت کرے گا. لہذا اچھا یہ جو شوہر ہوگا جو خدمت کرے گا, یہ مجھ سے کسی نے کہا کہ مولا یہ تو سنت امیر المومنین ہے کہ سسرال کا بہت خیال رکھو, خاص طور پر سسر کا بہت خیال رکھو. امیر المومنین اپنے سسر کا بہت خیال رکھتے تھے, تو وہ بنیاد سسر کی وجہ سے نہیں تھی, وہ بنیاد اس وجہ سے تھی کہ وہ خاتم النبیین تھے, وہ ان کے مولا تھے, اس بنیاد پر تھا ایسا. لیکن میرا تو حضور نے کہا کہ تم اس کی شادی کروا دو تو اس کا شوہر اسے خیال رکھے گا. تو بیٹے نے کہا کہ حضور اب کون اس سے شادی کرے گا میری بوڑھی ماں سے, کون اس کے آمادہ ہوگا اور کون پر جو راضی ہوگا, تو میں کہاں رشتہ ڈھونڈنے کے لیے جاؤں. تو اس بوڑھی ماں نے فوراً بیچ میں سے کہا کہ جب حضور شادی کروانا چاہ رہے ہیں تو یہ کیا تکلیف ہو رہی ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. جب میاں بیوی راضی تو لہذا بسا اوقات کچھ فرامین اہل بیت اطہار کے ایسے ہوتے ہیں جن سے ہماری دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو رہی ہوتی ہے, ان پر عمل کر لینے میں کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے. کمال اس پر ہے کہ جب میرا دین مجھ سے کچھ کہہ رہا ہو جس سے میری دنیا خطرے میں پڑ رہی ہو, میں اپنے دین کی خاطر سید الشہداء کی خوشنودی کی خاطر اپنی دنیا کو قربان کر دوں. اصل حیثیت یہاں پر ہے, اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, اس کے لیے سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں. ہاں لیکن ایک مرتبہ جو آ جاتا ہے اس کے بعد بقول میر انیس کے حضرت عمر علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ دنیا قربان کر کے آئے تھے, اس کے لیے کفارہ ادا کرنا پڑا ہے. جو سابقہ غلطی ہوئی اپنی جان کو قربان کیا اور اپنے آپ سے پہلے جوان بیٹے کی لاش کو دیکھا ہے, یہ کوئی آسان منزل نہیں تھی. اصل جوان بیٹے کی محبت بوڑھے باپ کے دل میں, حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب غرق ہو رہا تھا وہ کافر تھا, وہ بھی ایمان تھا, حضرت نوح نے اس کے لیے کہا بھی کہ پروردگار تو نے کہا تھا کہ میرے اہل بچ جائیں گے, قرآن کیا ہے کہ انہو لیس من اہلک, انہو عمل غیر صالح, اس کا عمل غیر صالح ہے. نوح تمہارا بیٹا ضرور ہے لیکن اہل بیت میں سے نہیں ہے. اگر بیٹا ہو جانا, رشتے دار ہو جانا اہل بیت کی دلیل نہیں ہے جب تک کردار وہ نہ ہو. جب تک کردار نہ ہوگی تو وہ چاہتے ہیں. تو کہا کہ یہ تمہارا بیٹا, یہ اس کا عمل غیر صالح ہے. تو ڈوبنے لگا, جب خدا کا حکم آ گیا نبی خدا کی اسے خواہش ختم ہو گئی, تو ٹھیک ہے اب جب کافر ہے تو ڈوب جائے. لیکن چونکہ بہرحال جوان بیٹا تھا تو جب وہ ڈوبنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام کا دل غمگین ہو رہا تھا, بوڑھے باپ کا دل تھا، تو اللہ نے سمندر کے ایک موج کو حکم دیا کہ وہ نوح اور ان کے فرزند کے درمیان حائل ہو جائے، اور جب وہ غرق ہوا ہے تو نوح نے براہ راست انہیں غرق ہوتے ہوئے دیکھا نہیں اپنے اس بیٹے کو. اللہ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر یہ کام کیا کہ وہ براہ راست ان کی نگاہ اپنے جوان بیٹے پہ نہ پڑے، جوان بیٹا ہلاک ہو رہا ہے، لہٰذا درمیان میں ایک موج آ گئی تاکہ بوڑھے باپ کے دل پر تکلیف نہ ہو. تو اور ہمارے حضرت حور علیہ السلام نے اپنے جوان کی میت کو دیکھا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور یہ فقط حسین ابن علی کا دل تھا کہ کریم جوان کے کلیجے سے بچے کا دل کھینچ لے، یہ بہت سخت منزل ہے. لیکن قربانی دینے کے بعد دیکھیں یہ قربان کرنا پڑتا ہے، جب دین کے راستے پہ آتے ہیں تو قربانی دینی پڑتی. قربان کرنے کے بعد جب آ گئے تو میرا نیس آن اللہ مقامہ ہوں، عجیب مصرع تحریر فرمایا، اور میں جب بھی اسے پڑھتا ہوں واقعی وجد میں آ جاتا ہوں. سادہ ترین اردو میں مکمل پیغام کو پہنچا دیا، کہا کیا جلد گیا سوء ارم دار فنا سے، کیا جلد گیا سوء ارم دار فنا سے، سوکھا ہے پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے. اتنا جلدی پہنچایا، سوکھا ہے پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے. تو یہ ڈر ضرور ہے ایسا، البتہ اس کے لیے اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام، جو کہ آج آخری مجلس سے میں ساری باتوں کو کنکلوڈ کر رہا ہوں، کہ حضرت سلیمان جن کی حکومت پرندوں پر تھی، حیوانوں پر تھی، ایک مرتبہ جنگل سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک چڑیا اور ایک چڑا دونوں بیٹھے ہوئے درخت پر، آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے. تو چڑا نے اس چڑیا سے کہا، اپنی زبان میں کہوں شو مارتے ہوئے، کہا کہ اگر تو شکر ادا نہیں کرتی، اللہ نے تجھے کیسا شوہر دیا ہے. اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہا ہوں، جب اردو میں جیسے کہتے ہیں، کہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ تجھے کیسا لائف پارٹنر دیا ہے. اس نے تجھے کیا خصوصیت ہے؟ اسے نہیں معلوم تھا کہ سلیمان نبی موجود ہے. اس نے کہا کہ اللہ نے ایسا لائف پارٹنر دیا، اگر میں چاہوں تو اپنی چونچ سے سلیمان کے تخت کو الٹ کے رکھ دوں. اور سلیمان نبی وہاں موجود تھے، ہوا نے آواز حضرت سلیمان کے کانوں تک پہنچا دی. حضرت سلیمان نبی آتے ہیں، چھوڑا تو چھوڑا تھا، اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا. کہا بھائی کیوں بھائی؟ کہ مطلب اپنی چونچ سے تم میرے تخت کو الٹ دو گے؟ کہ اللہ کے نبی ویسے اس سے بات کر رہا تھا، دل بہرا رہا تھا، خوش کر رہا تھا اسے. تو حضرت سلیمان نے اسے تنبیہ کی، تو جب تنبیہ کی تو چڑیا نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اسے سمجھائیے، آپ اسے سمجھائیے کہ یہ جب میرے پاس آتا ہے تو ایسی بات کرتا ہے، لیکن ساری دوسری چڑیاؤں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. یہ تقریباً وہی کیس پرانے چل رہے ہیں، ابھی تک معاملات وہی چل رہے ہیں. تو کہا کہ پرانے یہ چڑیاؤں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، اور پھر جب میرے پاس آ جاتا ہے تو پھر ایسی بات کرتا ہے. تو آپ اسے ایک سوال کیجیے، واقعہ بھی سنجیدہ بات ہے، کہ سوال کیجیے اس سے کہ کیا ایک دل میں دو محبتیں جمع ہو سکتی ہیں؟ اللہ اکبر. سلیمان نبی نے، روایت میں کہ سلیمان نبی نے جب جملہ سنا اس چوڑے کو چھوڑا اور خود جنگلوں میں نکل گئے، 40 دن تک اکیلے عبادت کرتے رہے، اور زبان پر جملہ یہ تھا کہ پروردگار ایک چھوٹی سی چڑیا کو سمجھ ہے کہ ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، کیسے ہو سکتا ہے کہ تیری ذات کے ساتھ کسی اور کی محبت دل میں جمع ہو جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے دل میں تیری محبت ہو، جس کے دل میں تیرے اہل بیت اطہار حجت سے حجتوں کی محبت ہو، کیسے ہو سکتا ہے تو اس کے دل میں کوئی اور محبت جمع ہو جائے؟ ماں جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، قرآن میں آیت موجود ہے، اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، دل ایک رکھا ہے، یا رحمان کے لیے ہے یا شیطان کے لیے ہے. یہ میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں کہ دونوں رہ جائیں گے، نہیں ہو سکتا ایسا، یہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے. اور ظاہر ہے کہ یہ جو ذکر کیا جاتا ہے، یہ تذکرہ کیا جاتا ہے اسی لیے کہ انشاءاللہ کچھ موٹیویشن ملے، سب سے پہلے خود پڑھنے والے کے لیے، اور پھر انشاءاللہ کسی سننے والے تک ہدایت پہنچ جائے. جو باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئیں اس میں، اور یہ تو ہر پڑھنے والے کے ساتھ کہیں نہ کہیں تجربہ ہوتا ہے، نہیں معلوم کون سا جملہ کس کے دل پر کیسے اثر کر جاتا ہے، کہ خود یقین جانیے پڑھنے والے کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں نے کس نیت سے کہا تھا، لیکن بسا اوقات سننے والے کی زندگی بدل جاتی ہے. تو ایسا ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں کسی کے دل پر کوئی بات شاید اس کی زندگی بدل دے. آیت اللہ محسن قرآتی، جنہوں نے البتہ آغا محسن کراچی نے کہا جاتا ہے, انہوں نے ایک تفسیر بھی لکھی ہے, اچھے خطیب ہیں فارسی زبان کے, مطلب وقت زیادہ مجالس پڑھتے ہیں. انہوں نے بیان کیا, کہا کہ بسا اوقات مجلس کے ذریعے سے ایسے ایسے کام ہو جاتے ہیں انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی میری مجلس کے ذریعے سے ہو جائے گا, اور وہ ہو جاتا ہے. خود اپنی مثال دیتے ہیں, کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک خاتون کا مجھے خط آیا کہ آپ کا مجھ پر احسان ہے, آپ کی وجہ سے میری زندگی بچی ہے. تو میں نے انہیں خط لکھا, میں نے کہا کہ میری تو کبھی آپ سے ملاقات نہیں ہوئی, میری وجہ سے آپ کی زندگی کیسے بچی ہے. کئی مرتبہ میری زندگی میں ایسا وقت آیا تھا کہ میں شدید ڈپریشن کا شکار تھی, اتنا کہ میرے شوہر نے نشہ کرنا شروع کر دیا تھا, اس کے مالی حالات خراب تھے, میں مجبور تھی باہر کام کرنے پر, یہاں تک کہ تنگ آ کر میں نے ارادہ کیا میں خودکشی کر لوں گی. میں نے سوسائڈ کمٹ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا بالکل 100%, یہاں تک کہ میں نے اس کے لیے پھندا لگایا چھت سے, اور جب گھر خالی تھا اور میں اس پر اب لٹکنے والی تھی کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ جیسے میں نے پھندے پر اپنے گلے کو ڈالا اور جیسے میرا وزن آیا تو آواز نکلے گی, چیخ بلند ہوگی, تو کہیں پڑوس سے کوئی سن کر نہ آ جائے اور مجھے بچا نہ لے. لہذا میں نے ٹیلی ویژن کھول دیا تاکہ اس کی آواز کو میں بڑا کر دوں, کسی کی آواز میری آواز کسی تک نہ پہنچ سکے. اور اس ٹی وی کو کھول کر میں آئی اور اس پندے کو اپنے گلے میں ڈال رہی تھی کہ اتفاق سے جو میں چینل کھولا تھا آپ کی تقریر آ رہی تھی اور آپ کو واقعہ پڑھ رہے تھے, آپ کو اپنا واقعہ پڑھ رہے تھے اس تقریر میں. اس واقعے میں کو انسیڈنٹلی جیسے میں نے ٹی وی کھولا اور پھندا لگایا ہوا تھا, آپ نے اپنے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اے خاتون, اگر آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ آپ خودکشی کر کے نجات پا لیں گی تو یہ آپ کی بھول ہے, اس لیے کہ جیسے خودکشی ہوگی تو یہ حرام موت ہو جائے گی, یہاں سے دنیا کی تکلیفیں کم ہیں, آپ براہ راست جہنم میں چلی جائیں گی, لہٰذا بہتر یہ ہے کہ دنیا میں رہ کے مقابلہ کرو, خودکشی کرنا حرام ہے. آپ اپنا واقعہ پڑھ رہے تھے اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, یہ کیا ہو گیا؟ بالکل اتفاق سے. اور آپ کی بات, آپ نے جو اس میں حدیث پڑھی, آپ نے جو آیت پڑھی, ایسے میرے دل پر اثر کر گئی, میں نے خودکشی کا ارادہ کر دی. میں نے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو آگے میں اسے کراتی کہتے ہیں, کہتے ہیں حضرت عباس علیہ السلام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج جب میں اس واقعے کو پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں گمان میں بھی تھا کہ اس جملے کی وجہ سے کسی عورت کی جان بچ رہی ہے کہیں پر, یہ کس نے کروایا تھا؟ تو ان مجالس میں آنے کا جو سمر ہے, جہاں ثواب ہے وہاں یہ بات بھی ہوتی ہے, کبھی کسی کی زندگی کسی جملے سے بدل جاتی ہے. اور انشاءاللہ خدا مند مطالعہ میں توفیق عطا کرے کہ اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چل سکے انشاءاللہ, اور اس توفیق کو حاصل کرنے کے بعد انشاءاللہ قیامت تک کے لیے نسلن بعد نسلن محبان علی اور اولاد علی میں ہم سب کا شمار ہو. ایک گروپ بھی دیجیے گا محمد اور آل محمد. کل مولانا متقیان کا ذکر آپ کے سامنے ہو رہا تھا, اللہم صل علی علی جن امیر المؤمنین, پروردگار کی درود بھیج اس علی پر کہ جو مومنوں کے سردار ہیں, وصی رسول رب العالمین, رب العالمین کے رسول کے وصی ہیں, عبدک و ولیک و اخی رسولک و حجتک علی خلقک و آیتک الکبریٰ, تیری سب سے بڑی نشانی ہے, کل اس پر ہم نے کچھ گفتگو کی تھی, والنبأ العظیم, تیری عظیم خبر ہے, تیری سب سے بڑی خبر ہے. اس کے بعد درود ہے وصل علی الصدیقۃ الطاہرۃ فاطمہ سیدت نساء العالمین, اور جو درود نازل فرما اس بیوی پر کہ جو صدیقہ ہیں, بہت زیادہ سچ بولنے والی. بیوی کے ناموں میں سے دو نام روایات میں بہت تکرار ہوئے ہیں, ایک صدیقہ ایک شہیدہ, دونوں کی ایک مصلحت ہے. صدیقہ یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والی, جس نے کبھی کسی زندگی میں ایسا موقع نہیں آیا کہ کوئی غلط کلام ان کی زبان سے جاری ہوا, صدیقہ 100%. حتیٰ صداقت کا معیار کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں جو صداقت کا معیار ہے عام انسانوں کی زبان میں, وہ معیار یہ ہوتا ہے کہ مثلا کسی نے سوال کیا کہ مجلس کتنے بجے شروع ہوئی تھی, آپ نے کہا تقریباً 9:15, تو چونکہ 9:15 شروع ہو گئی تھی, آپ کی بات اس خارجی حقیقت کے ساتھ میچ کر گئی کہ ایسا ہی ہوا تھا جیسا آپ نے کہا, یہ بات سچ ہو گئی. فرض کیجیے کوئی کہے مثال کے طور پر 9:30, جان بوجھ کر غلط بات کے جھوٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے؟ تو سچ اور جھوٹ کا معیار کیا ہے؟ جو آپ نے کہا ہے وہ ہو جائے, وہ ہوا ہو تو سچ ہے, نہ ہوا ہو تو جھوٹ ہے. یہ سچ اور جھوٹ کا عام معیار ہے. شہزادی کونین کی ہستی اتنی بلند ہے, اصلاً جو نہ ہونے والا ہو بیوی کی زبان سے نکل جائے تو وجود میں آ جاتا ہے. हमने जो कहा हो या सच हो जाएगा या झूठ हो जाएगा, कहने की वजह से वजूद में नहीं आ जाएगा। बीवी की हस्ती वो है कि कह दिया तो चाहे नहीं भी होने वाला, बीवी की सदाकत के सत्ते में वजूद में आ जाएगा। का दर्जी को लिबास दिया हुआ है वो भी आने वाला है, नहीं दिया हुआ था लेकिन रिजवान को दर्जी बनकर आना पड़ेगा, वो आ जाएगा। लिहाजा बहुत ज्यादा सच बोलने वाले सिद्दीका, और यहां जाहिर है कि बाद मामला की वजह से बहुत ज्यादा बात नहीं हो सकती, वरना इस पर बात हो सकती थी कि कहां कहां बीवी को झुटलाया गया है। कि बीवी ने कहा कि बाबा मेरी सबसे बड़ी मुसीबत ये नहीं थी कि मैं दरो दीवार के दरमियान आ गई, सबसे बड़ी मुसीबत मोहसिन की शहादत नहीं है, सबसे बड़ी मुसीबत यह कि बाबा भरे दरबार में मुझे झूठा कह दिया गया। अल्लाह अकबर, ये सबसे बड़ी मुसीबत है बीवी की, कि जब गवाह मौजूद हो, अली जैसा गवाह मौजूद हो, जब हसन मुश्तबा और हुसैन सैयद शौदा जैसे गवाह मौजूद हो और उसको बीवी को झुटला दिया जाए। हसन ये सबसे बड़ी मुसीबत थी, और जिसने झुटलाया है बीवी को सिद्दीका कहते हैं। आगे इरशाद फरमाते हैं, अच्छा यहां पर पांच नाम है, यहां पर पांच नाम है बीवी के। अस्सिद्दीका, बहुत ज्यादा सच बोलने वाली, ताहिरा, पाक और पाकीजा, फातिमा, लन्नास फतिमु अन मारिफतिहा, बीवी को फातिमा उनका लकब क्यों है, नाम क्यों है, दो वजह है, लन्नास फतिमु अन मारिफतिहा, फातिमा यानी जिसे दूर रखा गया, लोगों को उनकी मारिफत से दूर रखा गया। हदीस में के फातिमा जहरा अल्लाह के खास राजों में से एक राज है। अल्लाह अकबर, खास राजों में से नहीं मालूम किसी को सिवाय अहले बैत अतहार के, और कोई नहीं जानता कि बीवी की हकीकत क्या है। और दूसरा कि बीवी अपने चाहने वालों को कयामत के दिन आतिश जहन्नम से दूर रखने वाली है, लिहाजा बीवी को कहा गया फातिमा, और इंशाल्लाह हम सबका शुमार उसमें से हो इंशाल्लाह। सैयदतुन निसाइल आलमीन, बीवी का रिकॉर्ड लकब सैयदतुन निसाइल आलमीन, कानत मरियम सैयदतुन निसाइ फी ज़मानहा, मरियम फकत अपने जमाने की औरतों की सरदार थी। हजरत मरियम का मकाम कम नहीं है, सूरह वारिका तहरीम की आखिरी आयात को जाकर देखिएगा, सूरह वारिका तहरीम पढ़ने के लायक है। हुजूर की अजवाज के बारे में सूरह नाज़िल हुआ है, मुख्तसर सा सूरह है, तकरीबन 12 आयात पर मुश्तमिल है, लिहाजा जरूर 12 आयात की तफसीर भी मुख्तसर सी है, कम से कम तर्जुमा इसका देखिएगा कि हुजूर की अजवाज से खुदा कैसे मुखातब हो रहा है और कैसे उन्हें तंबीह की जा रही है। कुरान की आयतें, कोई हदीस भी नहीं कि किसी को डाउट हो। और उसमें आखिर में कुरान मुताल का इरशाद है, ज़रब अल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफरू इमरात नूहिन व इमरात लूत, पहले सरकार की बीवियों को खिताब किया, उसके बाद कहा कि अल्लाह ने काफिर औरतों के लिए हजरत नूह और हजरत लूत की बीवी को मिसाल बनाकर पेश किया। क्या कि ऐसा नहीं है कि अभी का वाकया, हजरत नूह की बीवी भी और हजरत लूत की बीवी भी काफिर थी। ज़रब अल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफरू इमरात नूहिन व इमरात लूत कानत तहता अब्दैन मिन इबादिना सालिहैन, हमें मालूम है कि दोनों हमारे नेक बंदों की बीवियां थे, फखानता हुमा, लेकिन दोनों ने खयानत की। खयानत रिश्ते के एतबार से नहीं खुदा न खास्ता, खयानत मकसद और पैगाम के एतबार से, इसलिए तफासीर में मौजूद है कि हजरत नूह और हजरत लूत जो प्लानिंग किया करते थे कैसे तबलीग करनी है, ये घर में बैठकर उसे सुना करती थी और बाहर जाकर लीक कर दिया करती थी, दुश्मनों को बतला दिया करती थी। तो कहा कि हमें मालूम है नेक बंदों की बीवियां थी, फखानता हुमा, दोनों ने खयानत की, फलम युग्निया अन्हुमा मिन अल्लाह शैआ, तो इनका किसी नबी की ज़ौजा होना इन्हें कयामत के दिन अल्लाह के पास बचाने वाला नहीं है, ये बचने वाले नहीं। वकीलत खुला नार महद दाखिलीन, इनसे कहा जाएगा जाओ जहन्नम में दाखिल हो जाओ। ज़रब अल्लाहु मसलन लिल्लज़ीन आमनु इमरात फिरौन, काफिरों के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों की मिसाल, मोमिनों के लिए फिरौन मलूम की बीवी की मिसाल। ज़रब अल्लाहु, एंटी क्लाइमेक्स देख रहे हैं, ज़रब अल्लाहु मसलन लिल्लज़ीन आमनु इमरात फिरौन, अल्लाह ने मोमिन औरतों के लिए फिरौन की बीवी को मिसाल बनाया, हजरत आसिया सलामुल्लाह अलैहा, के जब वो फिरौन को शिकंजे में थी, कालत रब्बिबनी इंदक बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फिरौन व अमलिह वनज्जिनी मिन अलकौम अज़्ज़ालिमीन, वो दुआ किया करती थी कि परवरदिगार आज फिरौन के इस महल में उसके शिकंजे में हो परवरदिगार, लेकिन जन्नत में मेरे लिए एक घर को बना दे, एक महल को बना दे, वनज्जिनी मिन फिरौन व अमलिह, मुझे फिरौन से बचा ले। वो ताकतवर है, उसके पास दौलत जरूर है, लेकिन ईमान नहीं है, یہ آج کی ماؤں بہنوں کے لیے پیغام ہے. فرعون سے بڑھ کر دولت کس کے پاس ہوگی, طاقت کس کے پاس ہوگی؟ اس کے ایک ابرو پر کوئی شخص قتل ہو جاتا تھا اور کوئی شخص کہ جو سزا یافتہ ہوتا تھا نجات پا جاتا تھا اس کے ایک اشارے پر. کہا لیکن نہیں, ایسا شوہر نہیں چاہیے کہ جس کے پاس ایمان موجود نہ ہو. یہ فیملی لائف کا سب سے بڑا پیغام ہے. پہلے یہ تو دیکھو کہ ایمان ہے یا نہیں. وہ کہتے ہیں مولانا رشتہ چاہیے زیادہ گاڑا نہ ہو, بس ہلکا ہو, تھوڑا سا بس تھوڑا تھوڑا دین ہو. پہلے اس کا سو بھائی تھوڑا تھوڑا دین نہیں ہوتا, یا پورا دین ہوتا ہے یا پورا بے دین ہوتا ہے. مولانا بہت زیادہ گاڑا نہ ہو, بس ٹھیک ٹھیک دین ہو, بس بس زیادہ نہیں. تو یہ نہیں چلے گا. اچھا جہاں ایسے خاندان موجود ہیں کہ جو ایسے کو تلاش کرتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر بعض بیویاں تھیں کہ جب ان کی شادیاں ہوئی تو انہوں نے بھائی شوہر سے کہا بھی کیا ملا ملا بنے ہو, داڑھی ختم کرو, ختم کروا دی. لیکن ایسی ازواج بھی ہیں اور ایسی مائیں بہنیں بھی ہیں جنہوں نے اپنے شوہر سے داڑھی رکھوائی, وہ ایسی دیندار تھی, انہوں نے کہا کہ نہیں داڑھی رکھنی پڑے گی. اب یہ الگ بات ہے, اللہ کے ڈر سے نہ رکھی, بیوی کے ڈر سے رکھ لی, رکھی تو صحیح کم سے کم. تقبل اللہ انشاءاللہ, اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ. ہر قسم کے لوگ ہیں لیکن ایسے بھی ہیں. تو حضرت آسیہ کی زندگی سے پیغام ہے. جب بعض لوگ ہوتے ہیں واقعی خوف خدا سے کام نہیں کرتے ہیں, جب جو عمرے کی کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں اور جب کاروان جاتے ہیں تو اس میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ مطلب فرض کیجئے کہ آپ نے یہ کام کر لیا تو بکرا ہو جائے گا کفارہ, فلاں کام کر لیا تو اونٹ لگ جائے گا, فلاں کام کر لیا تو مثال کے طور پر اتنے دو بکرے دینے پڑیں گے, اس طرح سے. تو بعض لوگ ہوتے ہیں جو خوف خدا سے نہیں بچ رہے ہوتے, خوف بکرا سے بچ رہے ہوتے ہیں. بکرے لگیں گے تو جیسے کوئی غلطی ہوتی ہے فوراً زمانہ بکرا تو نہیں ہو گیا, بکرا اس کے سب پہ سوار ہوتا ہے. سامنے سے بندہ چل کے آ رہا ہوتا ہے لگ رہا ہے کہ بکرا چل کے آ رہا ہے, تو فوراً مولانا بکرا تو نہیں لگ گیا. ہاں جب مولانا کہتے ہیں کہ نہیں اگر غلطی سے ہوا تو کوئی رہ نہیں, تو سکھ کا ساتھ لیتے ہیں الحمدللہ. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مولانا بکرا وکرا تو ٹھیک ہے, الگ بات ہے, پہلے یہ بتائیں اللہ کی ناراضگی تو نہیں ہے اس کام میں, کہیں خدا تو ناراض نہیں ہو رہا میرا. تو یہ الگ الگ سوچ ہے, الگ الگ فکر ہے. حضرت آسیہ کی زندگی سے پیغام ہے, میرا شوہر دولت مند ہے, طاقتور ہے, خدا بن کے بیٹھا ہوا, اس لیے طاقت کس کے پاس ہوگی؟ ورنہ جنہیں میں فرعون عوام والے پر گزارا تھا شوہر نہیں چاہیے, فرعون سے مجھے نجات دے دے, اس کے کرتوتوں سے نجات دے دے. ورنہ جنہیں میرا القوم ظالمین, مجھے ظالمین سے بچا لے. وہ مریم امت عمران, مؤمنوں کے لیے دوسری مثال مریم بنت عمران کی ہے. اور یہ دونوں وہ ہیں, حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا. شاید آپ نے سے پہلے سے بات نہ فرمایا ہو, قیامت کے دن حضور کو کچھ خواتین بطور زوجہ ان کے عقد میں ہوں گی. ایک حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جو دنیا میں بھی ان کی زوجہ تھی, جیسے کہ شہزادی کونین نے اپنی آخری وصیت میں کہا جب شہادت ہو چکی تھی امیر المومنین پہنچے تو کہا یا ابا الحسن اللہ نے مجھے آپ کے سپرد کیا تاکہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ بن کے رہے. بیوی فقط دنیا میں زوجہ نہیں, آخرت میں بھی امیر المومنین کی زوجہ ہے. اسے شہزادی خدیجہ الکبرا آخرت میں بھی شہزادی خدیجہ الکبرا رسول اللہ کی زوجہ ہے. لیکن کچھ اور خواتین بھی ہیں جو رسول اللہ کے ازدواج میں ہیں, ان میں سے ایک حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور ایک حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا. دنیا میں کہا کہ مجھے فرعون سے بچا لے, اللہ نے یہ صلہ عطا کیا کہ کائنات کا سب سے بہترین شوہر آخرت کی ابدی زندگی کے لیے عطا کر دیا. سرکار ختم مرتبہ ان کے شوہر ہوں گے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا وہ بھی حضور کے ازدواج میں ہوں گی آخرت میں. تو کہا مریم کہ جنہوں نے اپنی عفت, اللہ کی احسنت فرجہا, سورہ تحریم کی آیتیں, کہ جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی, فصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین, تو مریم نے اپنے رب کی بھی تصدیق کی, اس کے کلمات کی بھی تصدیق کی, وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھی. تو حضرت مریم مومنوں کے لیے مثال ہے. اب یہاں حدیث سنیے گا, سرکار ختم مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہا کہ کانت مریم سیدتا نساء فی زمانہا. مریم مومنوں کے لیے مثال ضرور ہے, لیکن مریم فقط اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے. اما ابنتی وہی فاطمہ سیدت النساء العالمین من الاولین والآخرین, لیکن میری بیٹی فاطمہ اولین اور آخرین میں جتنی عورتیں گزری ہیں کوئی ایسی نہیں ہے جو سرداری فاطمہ زہرا سے باہر ہو. صلوات پر محمد و آل محمد. مریم عزیز نسبت عیسیٰ عزیز, واسح نسبت حضرت زہرا عزیز. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا لہٰذا سیدت النساء العالمین بی بی کائنات کی عورتوں کے سردار ہیں، اور فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضها فقد اغضنی، جس نے بی بی کو اذیت پہنچائی اسے رسول اللہ کو اذیت پہنچائی ہے. حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اگر تمام انبیاء و مرسلین کسی شخص سے راضی ہوں اور میری بیٹی فاطمہ زہرا اس سے ناراض ہو، خدا اسے جہنم کے حوالے کر دے گا. اللہ اکبر، اس سے بڑھ کے بات ممکن نہیں کہ تمام انبیاء و مرسلین اس سے راضی ہوں، میری بیٹی اس سے ناراض ہو، اللہ اسے جہنم کے حوالے کر دے گا. اور یہ تاریخ کا علمیہ ہے کہ کس کس نے بیوی کے دل کو دکھایا ہے. اور پھر اس میں درود ہے دعائے افتتاح میں، جو در حقیقت آج کی شب کے اعتبار سے انتہائی مناسب. صلی علی سبطی الرحمۃ امام الہدا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. درود بھیجتے محمد کہ پروردگار تو درود نازل فرما ان پر کہ جو رحمت للعالمین کے نواسے ہیں. سبطی الرحمۃ رحمت کے نواسے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ان کے نواسے ہیں. اور سید شباب اہل الجنہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام. کل میں نے عرض کیا کہ گویا مولا حسن کی ولادت کی خوشی میں شریک ہونا اصل میں اہل سنت ہونے کا تقاضا ہے، سنت رسول کا تقاضا ہے، اس لیے کہ فرزند رسول ہے وہ. اور مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام واقع مظلوم ترین ائمہ میں سے ہیں، ہمارے ہر امام مظلوم ہے، لیکن مولا حسن وہ ہے کہ جس کی بیوی اس کی اپنے قاتل ہو، مولا حسن علیہ السلام وہ ہے کہ جس کے اپنے قریبی ساتھی انہیں یہ جملہ کہہ دیں. تاریخ میں جملہ شاید کسی امام کے لیے نہیں آیا، السلام علیک یا مذل المؤمنین، استغفر اللہ. کسی نے مولا حسن کو کہہ دیا جو ان کا اپنا صحابی تھا، نعوذ باللہ من ذلک، نقل کفر کفر نہ باچر. بچوں کے لیے ترجمہ عرض کر دوں کہ سلام و آپ پر اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے ہیں. مولا نے انتہائی تعمل سے کہا کہ انا معز المؤمنین، میں مومنوں کو عزت دینے والا ہوں، مومنوں کو ذلیل کرنے والا نہیں ہوں. حسن مصطفیٰ کی زندگی سخت ترین حالات میں گزری ہے. مولا حسین علیہ السلام کے فضائل عام طور پر ہوتے ہیں. مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام وہ ان کے بڑے بھائی ہیں، ان کے بھی امام ہیں. جو حسین ابن علی کا بھی امام ہو اس کا مقام کیا ہوگا؟ حسن امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام فضیلت میں امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کر ہیں، ان کے امام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ شیعہ مسلمہ عقیدہ ہے. اور وہ واقعات جو مولا حسین علیہ السلام کے بارے میں، کم و بیش مولا حسن علیہ السلام کے بارے میں بھی ہیں، ہمارے یہاں کوٹ کم ہوتے ہیں، لیکن ایک خاص واقعہ وہ ہے جو میں نے تاریخ میں فقط مولا حسن علیہ السلام کے لیے دیکھا ہے، آج شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، سمجھ میں آ سکے کہ حسن ابن علی کا علم مقام کیا ہے. مدینہ بہت چھوٹا سا شہر، رسول اللہ اس میں موجود ہیں، اتنا چھوٹا کہ آج کی مسجد نبوی کی ساری باؤنڈریز کے اندر رسول کے زمانے کا مدینہ آ جاتا ہے، سوائے قبلہ رخ وہاں کے اس دیوار کو نہیں توڑا گیا، اسے شامل نہیں کیا گیا، ورنہ مدینہ کے سارے باغات، مدینہ کی ساری گلیاں سب آج کی مسجد نبوی میں جس کی کنسٹرکشن جو ہے اس میں رسول کے زمانے کا پورا مدینہ آ گیا ہے. تو چھوٹا سا شہر ہے، لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. رسول مسجد النبوی میں تشریف فرمائے، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک ہستی داخل ہوئی، بزرگ متین باوقار، اور حضور ہستی کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے. تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ کوئی نئی ہستی ہے جو مدینہ میں آئی ہے، کون ہے جس کے احترام میں رسول کھڑے ہو رہے ہیں؟ رسول دیکھ کر کھڑے ہو گئے. ہوا یہ کہ رسول اللہ کے پاس وہ آتے ہیں، ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھ کر اللہ کے رسول سے کچھ باتیں کی. تو اللہ کے رسول کچھ سوالات آپ سے کرنے آیا، اصحاب دیکھ رہے ہیں، اور حضور کی گود میں بڑے نواز سے مولا حسن علیہ السلام تشریف فرمائے. کہا کہ اشارہ کر کے کہا رسول اللہ نے، کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ آج میرے بجائے ان سے سوال کر رہے ہیں؟ چھوٹے نواز سے بالکل. اللہ اکبر، آپ کسی مولانا کے پاس پہنچے ان کے نواز سے جو گود میں بیٹھا ہو، کہ مولانا صاحب یہ شرعی مسئلہ پوچھنا ہے، کہ ان سے پوچھ لو. مولانا کیا مذاق ہے؟ رسول اللہ نے کہا کہ آپ مناسب سمجھتے ہیں ان سے پوچھیں؟ کہ اللہ کے رسول آمنا وسلمنا، آپ نے کہا تسلیم، میں ان سے سوال کروں گا. اور روایت میں ہے کہ وہ بزرگ ہستی اور نواسے کو لے کر گود میں مسجد کے کونے میں گئے، کچھ باتیں کی جو تاریخ میں نہیں، کیا باتیں کی. جب واپس آئے اور حضور کو دوبارہ مولا حسن علیہ السلام کو ثبوت فرماتے ہیں، حضور نے سوال کر لیا کہ آپ مطمئن ہو گئے؟ کہ اللہ کے رسول ویسے ہی مطمئن ہوا جیسے آپ سے مطمئن ہوا کرتا تھا. صلوات پر محمد و آل ایسے ہی مطمئن ہوا. وہ بزرگ چلے گئے, اصحاب بیٹھے ہوئے, اصحاب نے سوال کر لیا کہ اللہ کے رسول یہ کون تھے, آپ سوال کرنے کے لائق تھے, ہم نے تو لگے مدینہ میں نہیں دیکھا. کہ یہ خضر علیہ السلام تھے, اللہ اکبر, جو کہ زندہ انبیاء میں سے ایک نبی حضرت خضر علیہ السلام, چار زندہ انبیاء میں سے. تو کہا خضر تھے جو پوچھنے کے لائق تھے سوالات, اور میں نے اسے کہا کہ میرے نواز سے سوال پوچھ لیں. اب میں آپ سے عقیدہ درج کر دوں, اصحاب تشریف فرما تھے, دیکھ رہے تھے. جو نبی کو نہ پہچان سکے وہ صحابی ہے, جو نبی کو پڑھا دے وہ حسن ابن علی, جو پڑھا دے. کہ کہا کہ ایسے مطمئن ہوتے جا رہا ہوں جیسے آپ سے مطمئن ہوتے گیا. یہ مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو جبکہ غور روایت کے مطابق چونکہ خضر علیہ السلام استاد موسیٰ ہیں, جو قرآن میں واقعہ موجود ہے نا, خضر تو استاد موسیٰ ہیں. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے اور کشتی میں تھے, وہ جو کشتی کا واقعہ موجود ہے سورہ مبارکہ کہف میں, اور کشتی میں جو سوراخ ہو گیا, واقعہ مجھے ریپیٹ نہیں کرنا, یہاں واقعہ ہے روایت میں موجود ہے. تو پرندہ آتا ہے اور اس سمندر سے پانی پیتا ہے, تو وہ پانی پی کر جانے لگا جس کشتی میں موجود تھے, پانی پی کر جانے لگا تو چونچ سے ایک قطرہ اس کی منقار سے سمندر میں گرا, چھوٹا سا قطرہ, پانی اس نے پی لیا, چھوٹا سا قطرہ سمندر میں پھر سے گرا. وہی الہی نازل ہوتی ہے کہ اے خضر یاد رکھو تم استاد موسیٰ ضرور ہو لیکن اپنی حیثیت کو سمجھنا, یہ روایت کا جملہ ہے, وہی پروردگار اپنی حیثیت کو سمجھنا, تمہارا علم اس قطرے کی طرح ہوگا, آخری نبی کے وسیع کا علم اس سمندر کی طرح ہوگا. صلوات پر محمد و آل محمد. سمندر کی طرح ہوگا. مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی استاد حضرت خضر علیہ السلام ہے, اور خداوند مطالعہ کا شکر ہے کہ اس نے ان آئمہ کی معرفت اور محبت ہمیں عطا فرمائی ہے. یہ یقین جانی ہے یہ سب سے بہترین امام ہیں, یہ وہ سب سے بہترین ہیں جن کی اطاعت کی جاتی ہے. مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام سلو جو فرماتے ہیں آسان منزل نہیں تھی مولا کے لیے, ایک ایسے شخص سے سلو کرنا کہ جو ان کے بابا کے قتل میں شریک ہو, ایک ایسے شخص سے سلوک کرنا کہ اس کے بارے میں معلوم ہو کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بنی امیہ کو جب منبر پر دیکھنا تو اتار دینا, ایک ایسے شخص سے بات کرنا کہ جس کے دور میں یہ لازم قرار پا جائے کہ لا صلاۃ, ایک حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, کوئی نماز اس وقت تک ہوتی نہیں جب تک اس میں سورہ الحمد نہ پڑھ لی جائے, یہ شیعہ سنی متفق علیہ حدیث ہے. لہذا نماز مستحب میں بھی الحمد پڑھنا ضروری ہے, دوسری سورت کو چھوڑنے کی اجازت ہے, الحمد کے بغیر کوئی نماز نہیں ہو سکتی. نماز غفینہ میں بھی الحمد پڑھنا ضروری ہے, جو بھی نماز الحمد پڑھنا ضروری ہے سوائے نماز میت کے, اس میں ایک استثناء موجود ہے, اس لیے کہ نماز میت اس کے بارے میں خود اختلاف ہے کہ اسے دعا کہا جائے یا نماز کہا جائے, لیکن جتنی واجب مستحب نمازیں سب میں الحمد پڑھنا ضروری ہے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, حاضر شام کے دور میں ایک حدیث وز کی گئی جسے مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے صلاح کی ہے, مولا کے دل سے, یعنی اس وقت نہیں معلوم جسمانی اور فزیکل تکلیف زیادہ سخت ہوتی ہے یا اس قسم کی مصیبت, حدیث وز کی گئی کہ لا صلاۃ الا بسب علی ابن ابی طالب, کوئی نماز اس وقت تک ہوتی نہیں جب تک اس میں علی کو گالی نہ دے دی جائے. آج امیر المومنین کے بارے میں کوئی نہ سزا مجھے اور آپ کے سامنے کہہ دے, کم ترین ایمان کے باوجود ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. مولا حسن ابن علی جن کا تو رشتہ ہے والد گرامی ہے, مولا واقعی آپ کے دل کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, اس مظلومیت پر سلام کہ برسا برس تک امیر المومنین کو ناسزا کہا جاتا رہا ممبروں سے, ممبر مولا کیسے برداشت کیا. کسی عرب شاعر نے کہا کہ عرب اس دور کے خطیبوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے خطیبوں تمہیں شرم نہیں آتی جس لکڑی کے ممبر پر چڑھ کر علی کو گالی دیتے ہو, یہ لکڑیاں بھی علی کی ذوالفقار کے صدقے میں حاصل ہوئی تھی, یہ اس صدقے میں حاصل ہوئی تھی. اور یہ وہ اسے انکار نہیں کر سکتا کہ ایسا نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح میں یہ کام کیا تھا کہ لکھوا دیا شرطیں. مولا کو معلوم تھا کہ اس کا عمل نہیں ہونے والا، اس نے تو بلینک پیپر بھیجوایا تھا جو آپ لکھ دیں بس قبول ہے، اور مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں شرطیں لکھی ہیں. اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آج سے علی اور اولاد علی پر سب و شکم بند ہو جائے گا. مولا یہ آپ شرط لکھ رہے ہیں فائدہ نہیں، بند نہیں ہوگا. کہ نہیں، تاریخی ڈاکومنٹ بنوا رہا ہوں یہاں پر کہ اگر یہ کام نہ ہو رہا ہوتا تو حسن ابن علی کو ضرورت نہ ہوتی کہ یہ کام لکھتے اور یہ شرط لکھتے. اس شرط کے ذریعے انسان میں آتا ہے کہ کام کتنا شدت کے ساتھ ہو رہا تھا. مولا نے کہا کہ یہ بند کیا جائے گا. حاکم شام بھی یعنی نعوذ باللہ من ذالک مولا حسن ابن علی علیہ السلام ان کو نیچا دکھانے پر اس نے بہت کوشش کی ہے، حتیٰ کتنے واقعات ایسے ہیں کہ جس میں چاہتا تھا کہ مولا کو نعوذ باللہ من ذالک ذلیل کیا جائے، مولا کی اہانت کی جائے. بہت مرتبہ ایسا ہوا. اگر مولا حسن علیہ السلام کی زندگی میں ان کا طریقہ یہ تھا کہ دسترخوان امام حسن علیہ السلام مشہور ہے، اور اس دسترخوان پر ایک تو ہوتا ہے وہ دسترخوان جس پر آ کے لوگ فزیکل کھانا کھاتے ہیں، ایک معنویت کا دسترخوان مجھے تا قیامت جاری ہے، اور انشاءاللہ ہم سب بھی مولا حسن ابن علی کے دسترخوان پر سیراب ہوں اور وہاں پر ان سے فیض یاب ہوں. تو مولا حسن علیہ السلام اپنا کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ مولا نے پورا گھر دے دیا رائے خدا میں، خیرات کر دیا. تو حاکم شام کو جب پتہ چلا تو طنز کرنے کے لیے اس نے خط لکھا، کہتا ہے کہ لا خیر فی الاسراف. اس خط میں ایک جملہ لکھا کہ لا خیر فی الاسراف. اے فرزند رسول، اسراف کرنے میں کوئی اچھی بات نہیں ہے، کوئی اچھا ہی نہیں ہے. لا خیر فی الاسراف، یہ آپ مولا حسن علیہ السلام کو اپنے ذاتی کام کے لیے نہیں، خیرات کر رہے تھے سارا گھر، کہتے لا خیر فی الاسراف. اس نے ایک جملے میں خط لکھا تھا، مولا نے ایک جملے میں جواب دیا. اس نے کہا لا خیر فی الاسراف، مولا نے کہا لا اسراف فی الخیر. اس نے کہا لا خیر فی الاسراف، اے حسن ابن علی اسراف میں کوئی اچھائی نہیں ہے. مولا نے کہا لا اسراف فی الخیر، اچھے کام میں جتنا کرتے جاؤ کوئی اسراف ہوتا ہی نہیں ہے. لہٰذا ایک مرتبہ خود بلاتا ہے مولا حسن علیہ السلام کے سامنے، سب کو دینا شروع کیا، صبح سے اعلان کیا تھا جو آئے گا اسے سونا اور چاندی دوں گا، اسے خزانے سے دیا جائے گا. مولا حسن علیہ السلام کو بھی مجبوراً لایا گیا. مولا شام کے وقت پہنچتے ہیں، تو شام کے وقت جب مولا پہنچے تو کہا کہ اے حسن، اے حسن ابن علی، تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم شام کو آؤ گے تو میرا خزانہ خالی ہو جائے گا. اپنے غلام سے کہا کہ جتنا صبح سے لے کر شام تک دوسرے لوگوں کو دیا ہے وہ سب ملا کر حسن ابن علی کو دے دو. اور وہ غلام آیا اور دینے لگا مولا حسن علیہ السلام کی خدمت میں، اور یہ حاکم شام یہاں سے بیٹھ کر کہتا ہے میں ہندا کا بیٹا ہوں. اس پر فخر کرتے ہوئے، احسان جتلاتے ہوئے کہ جتنا صبح سے شام تک دوسروں کو دیا تھا حسن ابن علی کو ملا کر اتنا دے دو. مولا نے اسے ہاتھ میں لگایا، دیکھتے رہے وہ خزانہ جمع ہوتا رہا جمع ہوتا رہا جمع ہوتا رہا. مولا واپس پلٹے جانے لگے تو حاکم شام کے غلام نے مولا حسن علیہ السلام کی جوتی کو سیدھا کر دیا. مولا نے کہا یہ جتنا میری جوتی کو سیدھا کیا ہے اس کے انعام کے طور پر میں نے سارا تجھے ادا کر دیا. کہا میں نے سارا تجھے ادا کر دیا. اور وہ حاکم شام حیران ہو گیا، غلام نے آگے بڑھ کر سمیٹنا شروع کیا. مولا نے اسے دیکھ کر کہا اگر تو ہندا کا بیٹا ہے تو میں فاطمہ زہرا کا صلوات پر محمد. میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. اے مولا حسن ابن علی، آپ کی خدمت میں، آپ کی بارگاہ میں ہم سب آئے ہیں اس امید کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ اگر مصلحت میں ہوتا ہے تو آپ ضرور عطا کرتے ہیں، آپ تو دشمنوں کو بھی نواز دیتے ہیں. مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا دسترخوان جیسے میں عرض کیا، یہ اہل بیت کی عجیب شان ہے. خود مصیبت اور سختی میں رہے ہیں لیکن ساری کائنات کے مشکل کشا ہیں، خود فخر میں زندگی گزاری ہے ساری کائنات کو عطا کرنے والے ہیں. اس لیے کہ امیر المومنین کہا کرتے تھے، خاص طور پر جب ان کی خلافت ظاہری کا دور تھا، کہ مجھ پر واجب ہے، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، مجھ پر واجب ہے کہ جو میری رعایا میں کم ترین شخص ہے اس کی طرح زندگی گزاروں. کل کے قیامت میں یہ نہ کہہ دے کہ ہمارا بادشاہ تو ایسے رہا کرتا تھا ہم ایسے رہا کرتے تھے، کم ترین. لہذا مولانا حسن کے دسترخوان پر جب ایک شخص آتا ہے، وہ آیا تھا امیر المومنین کے پاس سے، اسے نہیں معلوم تھا کہ حسن ابن علی کون ہے. علی علیہ السلام خلیفۃ المسلمین تھے ان کے پاس پہنچا، کہا کہ میں کئی دنوں سے فاقے پر ہوں، آپ مجھے اپنی غذا میں شریک کر لیں. اور علی اپنے غذا خود کیسے استعمال کیا کرتے تھے، مہر لگا دیا کرتے تھے ان تھیلیوں پر کہ جس میں روٹیوں کو جمع کیا کرتے تھے، جو سوکھی ہوئی روٹیاں ہوا کرتے تھے، اور مہر لگانے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی انہیں کھول نہ لے اور اس پر روغن نہ مل دے. بالکل سادہ غذا. جب علی علیہ السلام نے غذا اس کے سامنے رکھی، کہا یا امیر المومنین میں یہ تو نہیں کھا سکتا. جو غریب ترین شخص نہ کھا سکے خلیفۃ المسلمین وہ کھایا کرتے تھے. کیا میں یہ نہیں کھا سکتا والا؟ والا نے کہا کہ میرے پاس تو یہی کچھ ہے، اگر تو اس سے زیادہ بہتر غذا چاہتا ہے تو بافلا مقام پر ایک گھر موجود ہے، وہاں ایک دسترخوان لگا ہوگا، وہاں جا کر بیٹھ جا. وہ شخص جاتا ہے اس دسترخوان پر، وہاں پر اس نے کھانا شروع کیا. مولا حسن علیہ السلام کا دسترخوان تھا، ایک ایک لقمہ لیتا جاتا ہے، ایک اپنے ساتھ جمع کرتا جاتا ہے، ایک لیتا جاتا ہے، ایک جمع کرتا جاتا ہے. مولا حسن نے اس سے کہا کہ دیکھ، اگر تجھے بعد میں کچھ لے کر جانا ہے، یہاں کمی نہیں ہے، تو سکون اطمینان کے ساتھ کھا لے، اس کے بعد لے جانا. کہا نہیں، مجھے اپنے لیے نہیں لے کے جانا، میں ایک شخص کے لیے جمع کر رہا تھا کہ اس کے پاس کھانے میں سوائے سوکھی روٹی وغیرہ کچھ نہیں تھا، وہ مجھ سے بھی زیادہ غریب ہے. مولا نے کہا کہ وہ کوئی اور نہیں، میرا بابا کائنات کا مشکل کشا علی مرتضیٰ ہے. یا حسن اللہ، اہل بیت اظہار کی عجیب شان ہے واقعا. اور آج میرا المصائب کی رات نہیں کہ میں ان مصائب کی طرف جاؤں، لیکن جی چاہتا ہے ایک جملہ کہہ دوں ضرور یہاں پر کہ مولا حسن اصلا جیسے میں نے عرض کیا، بوڑھے باپ کے لیے جوان کا لاشا سخت ہے، اس سے سخت شاید منزل یہ ہو کہ جوان کا لاشا فقط لاشا نہ ہو بلکہ پامال لاش سامنے موجود ہو. پامال لاش اس سے زیادہ سخت منزل ہے کہ ایسی قربانی پیش کی کہ کربلا میں نظیر نہیں ملتی کسی کی. کہ جب سید الشہداء نے یتیم حسن کے پامال لاشے کو جمع کیا، چادر میں رکھا اور چادر کو لے کر چلے، اس گٹری کو پیٹ پر رکھا تھا، لے کر چلتے ہیں. تو جملے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دعاؤں کی خاطر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. مولا حسین ابن علی یتیم حسن کو لے کر چلے، کہا کہ بہن زینب قاسم کی لاش لایا ہوں، لیکن ماں کو نہ بتا. شہزادی نے ایک سوال کیا، ماں کے پاس لاشا پہنچے اس سے پہلے ایک مصیبت ہے. شہزادی نے سوال کر لیا، کہا بھیا تیرے ہاتھ تو خالی ہیں، لاش کہاں ہے؟ حسین ابن علی نے کہا کہ بہن یہ پیٹ پر جو گٹری دیکھ رہی ہے اس میں قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر جب ماں تک یہ لاش پہنچی ہے، ماں کو دکھایا نہیں جا رہا تھا، لیکن جب اصرار کیا گیا، قاسم کا پامال لاشا ماں کے سامنے آ گیا، اسی ماں کے صدقے میں آج مانگ لیے گا جس نے اپنا جوان قربان کیا ہے، جس نے اس پامال لاش کو دیکھا ہے، ایک ہاتھ قاسم کے کچھ ٹکڑوں پر رکھا، دوسرا ہاتھ پھر قاسم کی پامال لاش کا رکھا، سجدے میں جا کر کہا بار الہ تیرا شکر ہے، تو نے میری قربانی سب سے زیادہ قبول کروائی ہے. ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں، خود سخت ترین حالات میں رہے ہیں، ساری کائنات کو عطا کرتے ہیں. مولا حسن علیہ السلام ان کی سلو پر میں کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بات کہیں اور چلے گی اور موضوع پورا نہیں ہو پائے گا. اتنا جملہ کہہ دوں کہ یہ سلو کرنا بھی حسن ابن علی کے لیے گویا دل پر ایک داغ کی طرح ہے. مولا کے لیے مصیبت ہے، مولا نہیں معلوم کس عالم میں کس انداز سے نہیں گزاری ہے، 10 برس مولا نے گزارے اس سلو میں. اور جب شیعہ یان علی کو شہید کیا جاتا رہا ہوں، لیکن یہ بہت بڑا پیغام تھا، مولا حسن مولا حسین علیہ السلام دونوں کی زندگی سے بہت بڑا پیغام تھا. کہیں پر رزم بات تلوار و تفنگ ہوتی ہے، تفنگ کہتے ہیں آج کی زبان میں اس گولی کو، فارسی زبان میں تفنگ کہا جاتا ہے. کہیں پر رزم حق بات تلوار و تفنگ ہوتی ہے، کہیں پر صرف خاموشی جواب سنگ ہوتی ہے، کہیں پر صرف خاموشی جواب سنگ ہوتی ہے، زمانہ سیکھ لے یہ فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں سے، کہاں پر صلح ہوتی ہے کہاں پر جنگ ہوتی ہے. وہ صلح امام حسن علیہ السلام، وہ بھی حکم پروردگار سے اہل بیت اطہار اور ان کے دین اور ان کے پیغام مقصد کو بچانے کی خاطر، سید شہدا کی قربانی بھی اسی لیے. اس لیے نہ ہر مقام پر جنگ کرنے کی اجازت ہے نہ ہر مقام پر سرنڈر ہونے کی اور صلح کرنے کی. سرنڈر کا لفظ بھی مناسب نہیں یہاں پر. صلح کرنے کی یعنی دشمن سے بات چیت کی اجازت ہے. یہ دیکھنا پڑے گا یہ کون طے کرے گا, مرجعیت طے کرے گی. آپ نے مرضی تکلیف سے پوچھی کہ اس حالات میں اس مقام پر میں موجود ہوں, یہاں کے حالات ایسے ہیں, اور واضح طور پر انہوں نے فرمایا ہے جو مجھ تک اطلاع پہنچی کہ آپ اپنے طور پر احتیاط کے ساتھ پابندی کا خیال کرتے ہوئے آزاداری سید الشہداء کو برپا کریں تاکہ آزاداری چلتی رہے, سلسلہ جاری رہے. یہ جھکنا نہیں ہے, یہ مصلحت سے کام لیتے ہوئے, یہ حکمت سے کام لیتے ہوئے اس بات کا سبب ہے کہ نام حسین ابن علی یہاں پر زندہ رہے, وہ زندہ رہے, ہم وہ نام ہمارا محتاج نہیں ہے, لیکن اگر وہ نام زندہ رہے تو ہم اس نام کے محتاج ہیں. جب تک وہ نام زندہ رہے گا ہم بھی یہاں زندہ رہیں گے. وہ نام ختم ہو گیا ہم بھی ختم ہو جائیں گے. نام حسین ابن علی کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ نے مشیت میں لکھا ہے کہ آزاداری سید الشہداء ہوگی. جب حسین کا بظاہر کوئی آزادار نہیں تھا کربلا کے واقعے کے بعد, فوراً اس وقت جس پتھر کو اٹھایا جاتا تھا وہاں سے خون برآمد ہوتا تھا, آسمان سے خون کی بارش ہوتی تھی, حتیٰ روایت میں بیت المقدس تک بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا وہاں سے بھی خون برآمد ہوتا تھا. کربلا اور بیت المقدس بہت زیادہ فاصلہ ہے. اصلاً طوفان اور آندھیوں نے چل کر حسین کی آزاداری کی ہے. بظاہر کوئی آزادار موجود نہیں تھا, مشیت میں اللہ نے لکھا حسین کی آزاداری ہوگی, لہذا قدرت اور نیچر آزاداری سے شہداء میں مشغول تھی. پتھر آزاداری کر رہے تھے, آسمان آزاداری کر رہا تھا. تو آزاداری سے شہداء رکنے والی نہیں ہے, لیکن ہم اس آزاداری کے محتاج ہیں. اگر ہم اس میں اپنا حصہ ڈال سکیں, اگر ہم اس میں شریک ہو سکیں تو یہ ضروری ہے. تو اس اعتبار سے سلو کرنا یہ بھی آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ہے, جنگ کرنا بھی آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ہے. مرجعیت کو جو نائب امام ہے انہیں فالو کیجئے کہ جیسے وہ کہتے جاتے ہیں اس پر ہم عمل کرتے جائیں. میں تبرک کی خاطر مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا چونکہ نام یہاں پر اس دعا میں آ گیا, آخر میں چونکہ زمانے کے امام کا نام ہے, اپنی اس مجلس کی تبرک کی خاطر نام لے لیتا ہوں تاکہ مولا کے نام گرامی سے یہ محفل بابرکت اور منور ہو سکے. وصلی علی ائمۃ المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلق الهادی المهدی. حجتك على عبادك وأمنائك في بلاد صلاة كثيرة دائما. درود بھیجیے گا محمد علیہ وسلم. سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا. جب بھی کوئی ذاکر یا کوئی خطیب مجھ جیسا چھوٹا سا کوئی طالب علم ایک سلسلے وار گفتگو ہوتی ہے, اس میں کوشش جیسے میں نے عرض کیا کہ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کس تک کوئی بات پہنچ جائے, شاید اس کی زندگی میں کوئی اثر ہو جائے, اور سب سے پہلے پڑھنے والی کی ظاہر ہے کہ اس کی ذات پر, اس کے نفس پر اثر ہو. ورنہ آپ الحمدللہ ظاہر ہے کہ یہاں پڑھتے ہوئے کبھی احساس نہیں ہوتا, کیونکہ انسان واقعی ایسا محسوس کرتا ہے کہ جیسے کراچی ہی میں بلکہ اس سے بڑھ کر کسی مقام پر پڑھ رہا ہوں. الحمدللہ مومنین اس انداز سے ساتھ نبھاتے ہیں, لیکن یہ ساتھ نبھانا فقط اس حد تک نہ رہ جائے. ولادت کی شبہ تو ایک جملہ عرض کر دوں, بادشاہ کے پاس پرانے زمانے میں بادشاہ ہوا کرتے تھے, میں اپنے شان میں شاعری سننے کا بڑا شوق ہوتا تھا, بڑے بڑے قصیدے سنا کرتے تھے, بڑے قصیدے سنا ہوتے. تو ایک بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا, ایک شاعر آ گیا, تو اس وقت غریب شاعر تھا, اسے سوچا کہ میں اس کی شان میں قصیدہ کہہ دوں گا تو بادشاہ خوش ہوگی, کچھ دے دے گا مجھے. تو اس نے شان میں بہترین قصیدہ کہنا شروع کیا. جب وہ قصیدہ اس نے ختم کر لیا تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ اسے 100 درہم کی ایک تھیلی دے دو. تو شاعر بڑا خوش ہو گیا, کہا ایک قصیدے پر اتنا انعام. کہا حضور اجازت ہے کہ میں آپ ہی کے پاس رک جاؤں, کل بھی آپ کو ایک قصیدہ سناؤں گا, پرسوں آپ کو قصیدہ سناؤں گا. بادشاہ نے اجازت دی تھی. اب یہ روزانہ آیا کرتا تھا, کیا کرتا تھا, اس نے قصیدہ سنا, بادشاہ نے کہا کہ آج 150 اشرفیاں, کبھی کہتا تھا کہ آج 200 اشرفیاں, دیتا گیا دیتا گیا دیتا گیا. ایک ہفتے تک یہ قصیدہ سناتا گیا, یہ کہتا گیا وزیر کو کس کے نام پہ لکھتے جاؤ. آخری دن پہنچا وزیر کے پاس لینے کے لیے, کہ وہ میرا سارا حساب کتاب. کا کون سا حساب کتاب؟ کوئی حساب نہیں ہے. تو اس نے کہا جناب علی, میں بادشاہ نے اتنے دن تک یہ کہا تھا, کہ وہ تو بادشاہ ہوگا خود بات کرو. ابھی بادشاہ حضور کے پاس پہنچے, کہا حضور آپ ایک ہفتے تک مجھے دیتے رہے تو اس کا حساب کتاب. بادشاہ نے کہا کون سا حساب؟ دیکھو तुमने बड़ी बड़ी बातें की थी हमें खुश करने के लिए, हमने बड़ी बड़ी बातें की तुम्हें खुश करने के लिए। करार थोड़ी था कि इस पर अमल भी होगा, ये हमारे दरमियान कोई एग्रीमेंट थोड़ी था कि मैं वैसा बन जाऊं जैसे तुम कसीदे कह रहे हो, और नई एग्रीमेंट था कि जो मैं कह रहा हूं उस पर अमल होगा। तो कहीं ये महफिल इस अंदाज से ना हो जाए कि मौलाना ने बड़ी बड़ी बातें की नारे लगवाने के लिए, लोगों ने नारे लगाए मौलाना को खुश करने के लिए, चले खाए पिया उसके बाद बात खत्म हो गई। नहीं, इंशाल्लाह सिलसिला ये बने कि जो यहां से कहा गया है इंशाल्लाह अगर किसी के दिल पर कोई बात हो और समझ में आ सके तो इंशाल्लाह अहले बैत एतहार की राह में कदम आगे बढ़ा सके हम, सबसे अहम बात यह है। और जाहिर सी बात है कि सिर्फ यही मकसद है और कुछ नहीं है, कि जितना सैयदा के और उनके फर्जंदों के दिलों को राजी कर सके बस ये हो जाए काफी है, असल और कुछ चाहिए नहीं। और किसी अगर किसी बात की वजह से किसी की दिल आजारी भी हुई हो तो मौलाना ने तो हमारी ही पकड़ कर मिसाल दी थी, लोग समझते हैं मौलाना ने हमारे ही खानदान की मिसाल दे दी, पुरानी दुश्मनी का बदला मिंबर से उतारा इस मिसाल के जरिए से। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे यहां तो बतौर मिजाज जब आखिर में जुदा हो रहे होते नहीं कहा जाता है कि हो सके तो माफ कर लेना, वरना जो हो सके वो कर लेना। अलबत्ता ये सिर्फ मिजाज है, मुझे अंदाजा है कि यहां पर रहने के ना कोई ऐसा माफी का कोई तसव्वुर है ना कोई ऐसी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बतें हैं, आप हज़रात की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, जो मोमिनीन आते रहे और वो बहुत मोहब्बत फरमाते रहे। मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, जान अली साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मेंबर से नाम लेकर के उन्होंने मुझे अपने घर में रखा, मौलवी को 15 दिन तक घर में रखना ये भी एक बात होती है, तो उनकी मेहरबानी, वो भी तहम्मुल फरमाते रहे, आप भी तहम्मुल फरमाते, अलबत्ता उन्होंने भी बड़ी मोहब्बत फरमाई, इंतहा से ज्यादा मोहब्बत फरमाई उन्होंने। और परवरदिगार आलम यहां से दुआ करते हैं कि उनके रिस्क हलाल में भी इंशाअल्लाह वो सब कसरत और बरकत अता फरमाए इंशाअल्लाह। और परवरदिगार हर मोमिन मोमिना के जो जो जायज शरी हाजात उसके दिल में, परवरदिगार बतफज्जुल मोहम्मद और आले मोहम्मद उन तमाम हाजात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। लिहाजा तमाम का बे इंतहा शुक्रिया अदा करता हूँ, इंशाअल्लाह बशर्त हयात बशर्त तौफीक परवरदिगार पर कभी खिदमत के लिए आना हुआ तो आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। मुझे कल चूंकि एक और मकाम पर खिदमत के लिए जाना है, लिहाजा अभी जो मजलिस के बाद सिलसिला होगा ये आखिरी खुदा हाफिज है, और उसके बाद इंशाअल्लाह जैसे मैंने अर्ज किया कि बशर्त हयात पर कभी हो सकता है कि मुलाकात हो। चाहता यह हूं कि एक ऐलान भी कि इंशाअल्लाह चूंकि आज जश्न था तो मौला हसन अलैहिस्सलाम की विलादत के एतबार से आज की शब है, तो हम मौला हसन की जो मखसूस जियारत है वो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, और उसके बाद ज़ियारत वारसा मुझसे कहा गया है कि आप ज़ियारत वारसा एक मरतबा पढ़ा दें, अगर चूंकि शब जुमा यहां होती है लेकिन कहा गया कि चूंकि आज आखिरी शब है आपके यहां पर तो आज ज़ियारत वारसा पढ़ा ली जाए, तो इंशाअल्लाह ज़ियारत वारसा भी होगी। उससे पहले सूरह फातिहा है और उसके बाद एक और अपनी जानिब से मेरा ऐलान है, कल से मजलिस का सिलसिला जारी रहेगा ये ऐलान, जिससे हिंदुस्तान के जाकिर अहले बैत डॉक्टर हसन कुमैली साहब खिताब फरमाएंगे, मजलिस ठीक 9 बजे शुरू हो जाया करेगी। ये ऐलान आप नोट कर लें, इंशाल्लाह जो कमी भी अगर कोई रह गई हो तो ये पूरी हो जाएगी, मेरी जानिब से अगर कोई कमी रह गई हो तो वो आखिरी 15 दिनों में पूरी हो जाएगी। आज की इफ्तारी बरादर शाह नवाज मर्चेंट की जानिब से, उनके ये सूरह फातिहा के इल्तिमास से मरहूम मोहम्मद अली किरमाली मर्चेंट और उनके मरहूमीन, मरहूम अकबर अली बेड़ीवाला फैमिली के मरहूमीन, मेहर अली शरीफ बावल नगरी फैमिली के मरहूमीन, आप तमाम हजरात के मरहूमीन, तमाम शोहदा इस्लाम और तमाम मरहूम राजाइन निज़ाम रहमतुल्लाह मन करा अल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु वा नस्तईन, इहदिनस सिरात अल-मुस्तकीम, जो मोमिनीन मजलिस की इब्तिदा से रोजाना जाया करते थे उन इस बात का अंदाजा था कि दुआ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के जरिए से अल्लाहुम्मा कुल्ले वली के जरिए से हम आगाज करते थे, आज आखिरी गुफ्तगू है तो आज दुआ फरज इमाम ज़माना इलाही आज़म अल बला उसके जरिए से हम इस सिलसिले मजालिस का इख्तिताम करते हैं। और जब ज़माने के इमाम का नाम आए अपने मकाम से खड़े हो जाइएगा, उसके बाद वहीं से हम रुक करके ज़ियारत पढ़ेंगे और सिलसिला अपने इख्तिताम तक पहुंचेगा। सब मिलकर मेरे साथ साथ इस बात का ख्याल करते हुए और उसे जहन में रखते हुए ताकि मारिफत में और इजाफा हो सके कि दुआए फरज इमाम ज़मान वो दुआ है कि जिसे मौला ने तालीम दिया था, मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ने एक वसीले और जरिए से उस शख्स के लिए कि जो कैद में मुब्तला था, बेगुनाह असीर था और उसकी रिहाई का कोई सबब नहीं हो रहा था, तो इमाम ने उसे दुआ तालीम दी और इस दुआ की बरकत से उस दुआ के सदके में उसे रिहाई अता हुई थी। तो सबसे अहम बात यह है कि हम सब भी ظاہری طور پر تو نہیں لیکن باطنی طور پر ضرور اپنے گناہوں کی قید میں مبتلا ہیں. سب اپنے گناہوں کی قید میں مبتلا ہیں, سب اپنے نفس کی خواہشات نفسانی کی قید میں مبتلا ہیں. اس سے رہائی کے لیے, اپنے جملہ حاجات کی برابری کے لیے انشاءاللہ کہ کوئی مومن مومنہ یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ جائے, مولا امام زمانہ علیہ السلام کو واسطہ دیتے ہیں ان کے جد بزرگوار مولا حسن ابن علی کا, اور یہ دعا سب مل کر ساتھ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
Thank you. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا حسن ابن علي أيها المجتبى السلام عليك يا علي ابن الحسين زين العابدين السلام عليك يا محمد ابن علي الباقر السلام عليك يا جعفر ابن محمد الصادق ورحمة الله وبركاته.
ایک زیارت جو تمام آئمہ بقی علیہ السلام سے اپنے والدین کی جانب سے اپنی جانب سے جس جس نے التماس سے دعا کہا تھا اس کی جانب سے قربتن اللہ.
السلام علیکم ائمۃ الہدا السلام علیکم اہل التقوی السلام علیکم ایہا الحجج علی اہل الدنیا السلام علیکم ایہا القوام فی البریت بالقسط السلام علیکم اہل الصفوة السلام علیکم آل رسول اللہ السلام علیکم اہل النجوى اشہد انکم قد بلغتم ونصحتم وصبرتم فی ذات اللہ فکذبتم موسیء الیکم فغفرتم واشہد انکم الائمة الراشدون المهتدون وان طاعتكم مفروضة وان قولكم السد وانکم دعوتم فلم تجابوا وامرتم فلم تطاعوا وانکم دعائم الدین وارکان الارض لن تزالوا بعین اللہ ينسخكم من اسلام كل متحفر وينقلكم من ارحام المتحفرات لم تدنس كالجاهلية الجهلاء ولم تشرك فيكم فتن الاهواء تبتم وطاب ملتكم من بكم علينا ديان الدين فجعلكم في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه وجعل صلاتنا عليكم رحمة لنا وكفارة لذنوبنا إذ اختاركم الله لنا وطيب خلقنا بما من علينا من ولايتكم وكنا عنده مسلمين لعلمكم معترفين بتصديقنا إياكم وهذا مقام من أسرف وأخطأ واستكان وأقر بما جنى ورجى بمقامه الخلاص وأن يستنقذه بكم مستنقذ الهلكى من الرداء فكونوا لي شفعاء وقد وفدت إليكم إذ رغب عنكم أهل الدنيا واتخذوا آيات الله هزوا واستكبروا عنها يا من هو قائم لا يسهو ودائم لا يلهو ومحيطا بكل شيء لك المن بما وفقتني وعرفتني بما أقمتني عليه اصد عنه عبادك وجهلوا معرفته واستخفوا بحقه ومالوا إلى سواه فكانت المنة منك علي مع أقوام خصصتهم بما خصصتني به فلك الحمد إذ كنت عندك في مقامي هذا مذكورا مكتوبا فلا تحرمني ما رجوت ولا تخيرني فيما دعوت بحرمة محمد وآله الطاهرين وصلى الله على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب السلام عليك يا أبا عبد الله. زارت وارثة تمام مؤمنين مؤمنات کی جانب سے قربتن اللہ. جن مؤمنین کو یاد ہے وہ ساتھ ساتھ پڑھتے رہے.
السلام علیک یا وارث آدم صفوة اللہ السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین السلام علیک یا ابن محمد المصطفی السلام علیک یا علی المرتضی السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا كار الله وابن خاره والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصنام الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلمسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي النبي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن فبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سن وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسامكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم
زيارت حضرت علی اکبر علیہ السلام
السلام علیک ابن رسول اللہ السلام علیک ابن نبی اللہ السلام علیک ابن امیر المؤمنین السلام علیک ابن الحسین الشہید السلام علیک ایوہ الشہید السلام علیک ایوہ المظلوم ابن المظلوم لعن اللہ امتاً قتلتک ولعن اللہ امتاً ظلمتک فلعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به
زارت سائر شهداء كربلاء
السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه السلام عليكم يا أصفياء الله وأبداءه السلام عليكم يا أنصار دين الله السلام عليكم يا أنصار رسول الله السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم فغزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم
زيارت حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام
السلام عليك ايها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولامير المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليهم وسلم السلام عليك ورحمه الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء السلطان بالحسن يا علي ابن موسى أيها الرضا وعلى أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن يا شريك القرآن يا إمام الإنس والجان سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا ممن أنصارك وأعوانك شيعتك ومحبيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.